الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین. غزوہ احزاب کا جو پس منظر تھا، اس کے کچھ مختصر حالات وہ گزشتہ نشست میں سامنے آ چکے ہیں. اب ان کو ذہن میں رکھ کر ان آیات مبارکہ کا مطالعہ کیجیے. یا ایھا الذین آمنوا اشکروا نعمت اللہ علیکم، اہل ایمان ذرا یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو تم پر ہوا. اس جاءتکم جنود فأرسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، جب تم پر حملہ آور ہو گئے تھے کئی لشکر تو ہم نے بھیجی ان پر ایک ہوا، ایک جھکڑ، ایک آندھی، اور ایسے لشکر بھی جنہیں تم نے نہیں دیکھا. مراد فرشتے ہو سکتے ہیں، بچے یہاں صراحت کے ساتھ ملائکہ کا لفظ نہیں آیا. سورہ انفال میں بھی ملائکہ کے نزول کا ذکر موجود ہے، سورہ آل عمران میں بھی ملائکہ کے نزول کا ذکر موجود ہے، یہاں صراحت کے ساتھ نہیں ہے، لیکن جنودا لم تروا، غیر مرئی لشکر بھی ہم نے بھیجے. اور یہ ملائکہ کے بھی ہو سکتے ہیں، باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ اور بھی مختلف طریقوں سے جو عناصر ہیں، یہ سبھی عناصر ان میں سے جس کو چاہے استعمال فرمائے، وہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے، جو تمہارا طرز عمل تھا، ہر شخص کا طرز عمل اللہ کی نگاہوں میں تھا، اللہ اسے دیکھ رہا. اور یہ دیکھنا جو ہے کس لیے؟ جانچنے کو پرکھنے، اصل میں تو یہی دیکھنا ہے، کون ثابت کرتا ہے اپنے آپ کو صاحب ایمان، اور کس کے بارے میں ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ منافق ہے. اب یہاں دیکھا آپ نے کہ گویا کہ پہلی ہی آیت میں جو پورا معاملہ ہے اسے سمیٹ لیا ہے. جب وہ آئے تم پر تو ہم نے لشکر بھیج دی اور آندھی بھیج دی. اب یہ ایک مہینے کا فصل ہے، اس میں لشکروں کی آمد اور جھکڑ اور آندھی کا آنا، اس کے درمیان تقریباً ایک مہینے کا فصل ہے. لیکن قرآن کا یہ عام اسلوب ہے کہ پہلے ایک ہی جملے میں، ایک ہی آیت میں پوری بات جو ہے گویا کہ اس کا خلاصہ آ جائے، اب اس کے مختلف پہلوؤں کو لے کر اور اس پر تبصرہ، اس میں جو بھی سبق پوشیدہ ہے ان کی نشان دہی. اس جاؤ کو منفاؤ سے ہوں، جبکہ وہ تم پر حملہ آور ہوئے، آج ہم سے تم پر تمہارے اوپر کی جانب سے، یہ مشرقی حصہ جو ہے، مشرقی جانب نجد کا علاقہ ہے، فتح مصطفیٰ ہے، یہاں سے جو غطفان کے قبائل آئے ان کا ذکر ہے. منفاؤ سے ہوں وہ من اسفل منکم، اور تمہارے نیچے کی جانب سے، یہ تم سے زیری علاقہ ہے. یہ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مدینے سے گویا کہ مسلسل ڈھلوان چلی جاتی ہے بدر تک، اور بدر جو ہے وہ بحر احمر کے ساحل کے بہت قریب آتے ہوا ہے. تو اس حوالے سے ادھر سے جو لشکر آئے تھے، جو آئے تھے شمال سے، بنو نذیر اور بنو قینقاع کے یہود، وہ بھی ادھر سے ہی آئے، بدر سے ہو کر مغربی جانب سے نیچے کی طرف سے، اور جو قریش اور ان کے حلیف آئے مکے سے اور اس درمیانی علاقے سے، وہ بھی ادھر سے آئے. نتیجہ کیا نکلا؟ جو میں نے عرض کیا تھا پچھلی نشست میں کہ اصل میں ایک سچویشن کریٹ کر دی ہے نہایت خوفناک، جس میں کہ ہر شخص کی حقیقت جو ہے وہ واضح ہو گئی، ہر شخص کی اصل حقیقت جو ہے وہ سامنے آ گئی. اس کے بعد ان میں کیا ہے، کون کتنے پانی میں ہے، بس اس کا کھول دینا، اس کو ظاہر کر دینا ہی ابتلاء اور امتحان اور آزمائش کی اصل غرض ہے. فرمایا وہ اس دعوت لگتا، جبکہ نگاہیں کج ہو گئی تھی، یہ گویا کہ عرب محاورہ ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں آنکھوں کا پتلا جانا. وہ بلغت القلوب الحناجر، اور دل جو ہے وہ حلق تک آ گئے تھے، یہ بھی عربی کا یہ محاورہ ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں کلیجہ منہ کو آ جانا، ایک خوف کی کیفیت جو ہے اس کی شدت کے لیے تعبیر. وتظنون باللہ الظنون، اور اے مسلمانوں تم اللہ کے معاملے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے. ظاہر بات ہے ہر شخص کا معاملہ اپنی جگہ پر ہے، کتنا کچھ ایمان ہے، کتنا کچھ یقین ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت میں، آپ کی رسالت میں، اللہ تعالیٰ پر کتنا یقین ہے، قرآن پر کتنا یقین ہے، اسی کے اعتبار سے جیسے کہ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میرے بندے کا جو گمان میرے بارے میں ہوتا ہے میں اسی کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں. یہ گویا کہ بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے اللہ کا ہر بندے کے ساتھ، اس کی اپنی جو کیفیت ہے اسی کے مطابق کے ساتھ اور اسی کی مناسبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہر انسان کے ساتھ. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے ہیں. اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، هُنَالِكَ یہ گویا کہ انگریزی میں جو محاورہ دیر اینڈ دین، اس کی تعبیر وہ وقت تھا، وہ مرحلہ تھا، اس وقت اہل ایمان جو بھی دعوے دار ایمان تھے ان کو پوری طرح جانچ دیا گیا. وہی لفظ ابتلا ہمارے پچھلے سبق میں یہ آ چکا ہے، یبتلی اکم، آیت نمبر 152 سورہ آل عمران، اور آیت نمبر 154 میں ولی یبتلی اللہ ما فی صدورکم، جانچ لینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے جانچ لینا چاہتا ہے. هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، یہ ہے اصل میں الفاظ کے اندر جو ہے ساؤنڈ پکچر بھی موجود ہے، زلزلوا زلزالا شدیدا، جس میں کہ جو شدت تھی اس امتحان کی، ابتلا کی، آزمائش کی، پورے طور پر اس ساؤنڈ پکچر کے اندر موجود ہے. اور اس کے حوالے سے وہ آیت بھی یاد کر لیجیے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214، اب حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مسہم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. یہی لفظ زلزلوا وہاں آیا. کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ بس چھوٹ جاؤ گے، جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک سے تم پر وہ حالات آئے ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر آئے ہیں. ان پر تکلیفیں آئیں، ان پر مصیبتیں آئیں، ان پر بھوک اور فقر اور خاکے کے معاملے آئے، اور زلزلوا وہ گلا مارے گئے، بھجوڑے گئے، ایسے حالات کہ جن میں ایک شخص جو ہے اس کے پائے سماج کے اندر لگ گئے ہیں، وہ آ رہی ہیں. تو زلزال وہ کیفیت ان پر آئی، یہاں تک کہ وقت کے رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے متا رسول اللہ، اللہ کی مدد کب آئے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اہل ایمان کا امتحان اس درجے تک کر لیتا، پھر اللہ کی نصرت آتی، پہلے ثابت کرو کہ تم نصرت کے مستحق ہو. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اور ثابت کر دو گے کہ تم اللہ کی مدد کرنے کے لیے تمہارا عزم مسبق ہو، مخلص ہو، تو اللہ کی مدد آئے گی. زلزلوا زلزالا شدیدا واذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، اور جب یہ کہہ رہے تھے، اب یہ دیکھیے دو طرز عمل جو ہے ایک دوسرے کی بالکل ضد میں آئیں گے. ایک ہی صورت حال ہے جس سے سابقہ پیش آ رہا اہل ایمان کو بھی اور منافقوں کو، لیکن منافقوں کا جو خوب سے باطن تھا وہ ان کی زبان پر آ گیا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، جبکہ کہہ رہے تھے منافق اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ. یہ ہم پہلے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابتدائی اصطلاح جو ہے سورہ بقرہ ہی میں جو آ گئی تھی، فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، یہ گویا کہ ابتدائی جو مرحلہ ہے نفاق کا، اسے نفاق سے تعبیر نہیں کیا جائے گا، ضعف ایمان کی ایک کیفیت ہے، ایک بیماری ہے دلوں کے اندر. پھر اللہ تعالیٰ اس بیماری کے اندر اضافہ کر دیتا ہے. انسان جب اسی کیفیت کو لے کر چلتا ہے تو اسی شدت بڑھتی چلی جاتی ہے. اور پھر نفاق کے وہ تین مراحل جو ہے، ٹی وی کی تین سٹیجز کے معنی اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں. تو یہاں دونوں کو جمع کیا گیا، جبکہ منافق اور وہ کہ جن کے دلوں میں روک تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے ما وعد اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے وہ جھوٹے ثابت. وہ وعدے کون سے تھے؟ کبھی یہ فرمایا حضور نے کہ تمہیں قیصر و کسرا کے خزانے ملے، کبھی آپ نے فرمایا کہ یمن کی دولت جو ہے وہ تمہارے قدموں میں آئے گی، مجھے قیصر و کسرا کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی. تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مختلف اوقات میں پیشن گوئیوں کے انداز میں جو آخری مسلمانوں کو فتح حاصل ہونے والی تھی، جو غلبہ حاصل ہونے والا تھا، اس کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو باتیں آتی رہی، در حقیقت اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. ما وعدنا اللہ ورسوله الا غرورا، ہم سے ہمیں تو سب باغ دکھا کر مارا گیا، ہمیں بلکہ یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ چونکہ محاصرہ تھا، اب باہر جا کر قضائے حاجت ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی رفع حاجت کے لیے جگہ مکانوں میں تو ہوتی نہیں تھی پرانے زمانے میں، لوگ جاتے تھے باہر جنگل میں، لیکن یہ کہ اس وقت اب نکلنا مشکل ہے. تو منافقین کی الفاظ ریکارڈ پر ہیں کہ ہم سے کہا گیا تھا کہ قیصر و کسریٰ کے اتنے خزانے ملے گی، حال یہ ہے کہ اب رفع حاجت کے لیے باہر نہیں نکل سکتے. یہ سارے وعدے جھوٹے ثابت ہوئے اور ہمیں سب مار دکھا کر محمد نے مروا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. آج اللہ نقل کفر کفر نہ باشا. میں نے اسی لیے اس کے فوراً ساتھ ہی گزشتہ نشست میں وہ آیت پڑھ دی تھی تاکہ یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ سامنے آ جائے. ولما راى المؤمنون الاحزاب، اور جب اہل ایمان نے دیکھا انہی لشکروں کو، لشکر تو وہی ہے، انہی کو دیکھ رہے ہیں منافق بھی اور انہی کو دیکھ رہے ہیں اہل ایمان بھی، قالوا هذا ما وعد الله ورسوله، تو انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے. وصدق الله ورسوله، اور اللہ نے بھی صحیح بات کہی تھی اور اس کے رسول نے بھی صحیح فرمایا تھا. اب ان کی چلت چلت توجہ تھی، وہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہم پڑھ آئے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تو تمہیں آزمائیں گے، آزمائشیں آئیں گی، بھوک کی، فاقے کی، تکلیفوں کی، مشقتوں کی، جانی اور مالی ضیاع کی، ہر طرح کا نقصان ہوگا، یہ ساری چیزیں آئیں گی، ہم تمہیں آزمائیں گے. محمد شریف صابرین، اور اے نبی بشارت دیجیے صبر کرنے والوں، ان کی نگاہ وہاں ہے، لہذا وہ کہہ رہے ہیں ھذا ما وعد اللہ ورسولہ، وہ تو جو پیشن گوئی تھی جو ہمیں پہلے سے وعد کیا گیا تھا، یہ در حقیقت وہی صورت تو سامنے آئی. اور وہ لوگ جو ہے وہ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے کہا گیا تھا کہ قیصر و کسریٰ کے جو ہے خزانے تمہارے قدموں میں آئے، لہذا ان کا اپنا خوب سے باطن جو ہے ان کی زبان پر آ گیا، ان کا ایمان نکھر کر سامنے آ گیا. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، کہ امتحان اور آزمائش کے نتیجے میں جو صادق الایمان انسان ہوتے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اور اللہ کے سامنے تسلیم و رضا کی کیفیت جو ہے ان کے اندر اور گہری ہو جاتی. فرمایا وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، اور یاد کرو جب کہ ان میں سے ایک جماعت یہ کہہ رہی تھی، منافقین کی ایک جماعت، اے یثرب والو، یہ یثرب جو ہے مدینہ کا اصل نام، پرانا نام، یہ تو ہجرت کے بعد پھر مدینہ النبی اس کا نام پڑا، نبی کا شہر، نبی کی مرضی، اور پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر مخفف ہو کر صرف مدینہ رہ گیا، المدینہ المنورہ، اللہ مدینہ صرف، ورنہ اصل نام یثرب. اے یثرب والو، لا مقام لکم فرجعوا، اب تمہارے کھڑے ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے، تمہارے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے، یا تمہارے استقامت کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے، لوٹ جاؤ. اس لوٹ جانا جو ہے یہ ذو معنی عین ہے، لوٹ جانا اس معنی میں بھی ہے کہ یہ محاذ سے ہٹ جاؤ، پیچھے چلے جاؤ، کہیں چھپو، اپنی جانیں بچاؤ، اور اس معنی میں بھی کہ مرتب ہو جاؤ. یہ تو سب کچھ معلوم ہوا کہ شراب تھا، دھوکہ تھا، فریب تھا، خواب تھا، جو کچھ تو دیکھا، جو سنا افسانہ تھا، ہم نے تو اسے حقیقت سمجھا، یہ تو خواب نکلا، شراب نکلا، فرجے ہوں لوٹ جاؤ. تو ذو معنی عین ہے مرتب ہونے کے لیے بھی، اور محاذ جنگ سے پسپا اختیار کرنے کے لیے. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، اور ان میں سے ایک گروہ، ایک حصہ وہ بھی تھا کہ جو نبی سے اجازت مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اب تو ہمارے گھر جو ہیں وہ کھلے ہوئے، وہ اندیشے میں ہیں، خطرے میں. یہ عورت کا لفظ جو ہے، یہ لفظ جو ہمارے یہاں خواتین کے لیے لفظ مستعمل ہے، یہ گویا کہ وہ شے کہ جس کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور اس حفاظت نہیں ہے تو وہاں اندیشہ ہے. لفظ عورت کا تو مقبول یہ ان بلو بنا اور اب تو ہمارے گھر جو ہے خطرے کی زد میں آ گئے. یہ صورت اس وقت ہوئی ہے جب یہ خبریں آ گئی کہ بنو قریظہ جو ہے بد اہلی کے اوپر آمادہ ہو گئے، گویا کہ اب جو ہمارا اثر تھا، جو پہلے محفوظ ہم سمجھتے تھے، شمال میں تو خندق کھود کر ہم بیٹھ گئے، یہاں آ کر پوری اپنی جمعیت 3000 کی جمعیت آ کر ہم نے یہاں خندق کے سامنے جو ہے ہم نے اس کے ڈیرے لگا لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو اور بچوں کو ایک بڑی گڑھی جو ہے کوئی اکیلے کی شکل کا کوئی مکان تھا اس میں جمع کر دیا تھا، اور وہ ادھر ہی تھا پچھواڑے کی طرف، وہاں سے ہم اندیشہ ہے کہ یہ تو قریظہ، بنو قریظہ کے لوگ حملہ کریں گے، تو ہمارے گھر والے جو ہے اہل و عیال، سب سے پہلے تو وہ ہے کہ جو ان کی زد میں آئی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہ بیوتنا عورا، اب تو ہمارے اپنے گھر اندیشے میں ہیں، خطرے میں ہیں. وبا ہی اب عورا، حالانکہ حقیقت میں وہ اندیشے میں نہیں تھے. ادھر اشارہ ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کا پورا انتظام کیا. جیسے ہی حضور کو اطلاع ملی کہ بنو قریظہ جو ہے وہ بدہلی پر آمادہ ہو چکے ہیں، تو آپ نے فوراً اس کی حفاظت کا جو ہے انتظام کیا ہے. ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کا تدبر اور اہتمام اور انتظام تمام معاملات کے اندر کیسے ممکن تھا کہ حضور اس کو بالکل ہی غیر محفوظ حالت میں رہنے دیتے. ان یریدون الا فرارا, حقیقت میں یہ ہے کہ یہ فرار کا راستہ اختیار کرنا چاہتے, نہیں چاہتے یہ مگر فرار بھاگنا چاہتے, جان بچانے کے لیے صرف یہ کہہ رہے جب ہمیں اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے پیچھے جانے کی اجازت دے دیجیے, ہم اپنے گھروں کی حفاظت کریں. حقیقت میں گھروں کی حفاظت پیش نظر نہیں ہے, ویسے بھی ظاہر بات ہے کہ نظم جماعت ہے, لشکر ہے, بلکہ یوں سمجھیے کہ ایک چھوٹی سی حکومت ہے مدینہ منورہ کی. تو وہ جو بھی ڈیفنس کا کام ہے وہ کسی ایک شخص کا کام نہیں ہوتا کہ وہ اپنے گھر کا کہ ڈیفنس کا اور حفاظت کا اہتمام کرے, یہ تو حکومت کے زیر اہتمام اور جو بھی نظم ہے اس کے زیر اہتمام اس کا بندوبست کیا گیا. ان یریدون الا فرارا ولو دخلت علیہم من افطارھا, اور اگر داخلہ ہو ہی جائے ان پر اس کے جوانب سے, یعنی اگر رمیم اور لشکر جو ہے دشمنوں کے وہ داخل ہو جائے مدینے کے اندر مختلف اطراف سے, ثم سئلوا الفتنۃ, اور پھر ان سے مطالبہ کیا جائے, اور یہ فتنے کا لفظ یہاں پر آ گیا اسی ارتداد کے لیے, اگر ان کے سامنے یہ آپشن دیا جاتا کہ اب یا تو مرتد ہو جاؤ, چھوڑ دو اسلام کو, واپس آؤ اپنے دین آبائی کے اندر, ورنہ ہم تمہیں قتل کریں گے, تو لا اتوھا وما تلبثوا بها الا یسیرا, تو وہ سب کے سب اس کو قبول کر لیتے, لبیک کہتے, اور تھوڑا سا شاید انہیں کوئی توقف ہوتا, سوچتے کہ بہرحال ایمان لائے تھے, ہم نے محمد کو مانا تھا. کبھی ہوتا انسان میں سیلف ریسپیکٹ بھی ہوتی ہے, آخر اتنے دن ہم رہے ہیں تو مسلمان کہلاتے تھے, اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا ہم نے دعویٰ کیا تھا, تو شاید کوئی تھوڑا سا توقف کریں گے, لیکن زیادہ جو ہے ان کو دیر نہیں لگے گی اور یہ مرتد ہونے کے لیے گویا کہ آمادہ ہے, تیار. وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدَ اللَّهِ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ, یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے یہ عہد کرتے رہے ہیں کہ وہ کبھی پیٹھ نہیں دکھائیں گے. یہ الفاظ عام بھی ہیں, ظاہر بات ہے کہ جو بھی ایمان لاتا تھا وہ اللہ سے عہد کرتا تھا, ان اللہ اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه, لیکن یہاں خاص طور پر اشارہ منافقین کی طرف ہے کہ غزوہ احد میں تقریباً دو سال پہلے, کیونکہ یہ جو غزوہ ہو رہا ہے غزوہ احزاب, یہ شوال سن 5 ہجری میں ہو رہا ہے, تو گویا کہ دو سال قبل احد میں شوال سن 3 میں جو 300 کی جمعیت لے کر عبداللہ ابن ابی واپس چلا گیا تھا, اس کے بعد پھر جو ان سے بات چیت ہوئی ہے غزوہ احد کے بعد, تو انہوں نے پھر اسد نو عہد کیا تھا, وعدہ کیا تھا آئندہ ایسی صورت نہیں ہوگی, ہم کبھی پیٹھ نہیں دکھائیں گے, جو بھی اس وقت خطا ہو گئی ہے اسے درگزر کی جائے. تو گویا کہ پرٹیکولرلی بھی اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے عہد کیا تھا لا یولون الادبار کی پیٹھ نہیں دکھائیں گے, لیکن اب صورت حال ان کی پھر وہی آ گئی ہے, پھر امتحان آ گیا, پھر آزمائش آ گئی, اور ان کی حقیقت دوبارہ جو ہے وہ مبرہن ہو کر منکشف ہو کر سامنے آ گئی. وکان عہد اللہ مسولا, انہیں جان لینا چاہیے اللہ کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا ہو, جو عہد کیا گیا ہو, اس کے بارے میں بات کچھ ہو کر رہے. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل, اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم موت سے یا قتل ہونے سے بچنے کے لیے فرار کا راستہ اختیار کرنا چاہ رہے ہو تو یہ فرار تمہیں ہرگز کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا. وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا, اور یہاں دنیا میں رہنے اور بسنے کے لیے ممکن ہے کوئی تھوڑی سی مہلت تمہیں مل جائے, بہرحال تو یہاں سے جانا ہے, متائے ریس سے شاید کچھ تھوڑے عرصے کے لیے تم فائدہ اٹھا لو, لیکن ظاہر بات ہے کہ رہنا تو نہیں ہے, یہ دنیا تو عارضی جو ہے قیام گاہ ہے. وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا, اے نبی ان سے کہیے کون ہے وہ جو تمہیں بچا سکے گا اللہ سے اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کا فیصلہ کر چکا ہو. تمہارا دوڑ کر جانا, بھاگ کر جانا, جیسے کہ دوسرے مقام پر آیا ہے بولاؤ کنتم فی بروج مشیدہ, قلعوں کے اندر بھی چلے جاؤ اور اس میں یہ کہ ہر طرح سے پہرے بھی ہو اور پوری حفاظت کا انتظام بھی ہو گیا ہو, وہاں بھی موت آ کر تمہیں دبوچ لیں گے. تو اللہ کی طرف سے اگر کوئی فیصلہ ہو چکا ہو تمہیں کوئی نقصان یا غلط پہنچانے کا, کون بچا سکتا ہے؟ او ارادہ بکم رحمہ, اس سے پہلے گویا کہ الفاظ محروم مانے جائیں گے, ومن ذا الذی یمسک رحمتہ ان ارادہ بکم رحمہ, یا اگر اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کسی رحمت کا, خیر کا, بھلائی کا اگر کوئی ارادہ کر چکا ہو تو کون ہے جو آڑے آ سکے گا, روک سکے گا؟ یہ 12,000 ہے, 12,00,000 بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے آگے آڑ نہیں بن سکتے. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, اور یہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار نہ کوئی کچھ پناہ، ولی کچھ پناہ حمایتی، نصیر مددگار. قد یعلم اللہ المعوقین منکم، اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا رہا ہے، جانتا رہا ہے. کیونکہ یعلم فعل مضارع ہے، اس سے پہلے قد آیا ہے، تو یہ گویا کہ ایک طرح سے ماضی استمراری بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نگاہیں رہی ہیں، اللہ دیکھتا رہا ہے، اللہ ہیز بین واچنگ، دیکھتا رہا ہے. المعوقین منکم، تم میں سے ان کو بھی کہ جو لوگوں کو روکتے تھے، مت جاؤ، کیوں جا رہے ہو محاذ پر، کوئی عذر کر دو، کوئی بہانہ بنا دو، گھر میں بیٹھ رہو. یہ معوقین جو ہے باب تفریح ہے، آگ کا یعوق ہوتے، آگ کا لفظ اردو میں مستعمل ہوتا ہے، جو شخص اپنے بیٹے کو آگ کر دیتا ہے، یعنی روک ڈال دیتا ہے کہ وہ اس کی وراثت وغیرہ میں سے کوئی حصہ نہیں، روک دیتا ہے. اسی معنی نے کہا ہے کہ معوقین تعمیر، جو روک رہے تھے لوگوں کو، آمادہ کر رہے تھے کہ وہ محاذ پر نہ جائیں. والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، اور جو بھی کوئی چلے گئے ہیں تو ان سے بھی کہہ رہے ہیں، پیغام پہنچا رہے ہیں، آ جاؤ واپس، لوٹ آؤ ہمارے پاس. ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور وہ خود حاضر نہیں ہوتے تھے جنگ کی جگہ پر، مگر ایسے ہی کبھی صرف حاضری دکھانے کے لیے، کہیں نام لکھانے کے لیے، کہیں اپنی حاضری لگوانے کے لیے کہیں آ گئے، ورنہ یہ کہ وہاں پر جم کر انہوں نے قیام نہیں کیا. اشحکن علیکم، اے مسلمانوں، یہ تم سے ہر خیر کو روکنے کے لیے پورا ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں. نہایت وکیل ہے تمہارے معاملے میں کہ کوئی خیر نہ پہنچ جائے، کوئی بھلائی نہ پہنچ جائے، کوئی خوشی تمہیں حاصل نہ ہو جائے. فائدہ جال خوف، اور جب کوئی خوف کی کیفیت آ جاتی ہے، امتحان اور ابتلاء اور آزمائش، رائے کا ہوں تو تم دیکھتے ہو ان کو، یم ضرور ادے کا تدور و آئنہم کالذی یخشی علیہ من الموت. اب ظاہر بات ہے کہ چونکہ دعویٰ تو تھا مسلمان ہونے کا، اعلان تو یہی تھا کہ ہم بھی اہل ایمان میں سے ہیں، جب کوئی امتحان، ابتلاء، آزمائش، کوئی جنگ کا موقع آ گیا، کوئی اور کسی طرح سے ان کے لیے جو ہے کوئی کٹھن جو گھڑی آ گئی، تو اب ان پر جو بیتتی تھی، نہ جائے مانگل نہ پائے رفل، چاہے تو کہاں جائے، اور یہاں پر جو صورت حال ہے اسے پیش کرے تو کیسے کریں. اس کا نقشہ جو یہاں کھینچا گیا ہے، یہ بالکل وہی ہے کہ جو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پڑھ چکے، وہ جو ہمارا درس تھا اذن قتال سے حکم قتال تک، اس نے ان مقامات کا ہم نے مطالعہ کیا تھا. تو یہاں بھی دیکھتے بہت خوبصورت یہ انداز ہے، رأیتہم ینظرون الیک، اے نبی آپ دیکھتے ہیں انہیں کہ وہ آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ شخص دیکھتا ہے کہ جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہے، موت کی غشی کے طاری ہونے میں وہ نگاہ ٹکتی نہیں ہے، ادھر ادھر جو ہے حرکت کرتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ نگاہ جو ہے وہ چکر لگا رہی ہے، تدور، تو تدور آئینہم، ان کی نگاہیں جو ہے وہ چکر لگا رہی ہے، ایسے جیسے کہ اس شخص کی کیفیت ہوتی ہے کہ جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہے. تو گویا کہ کیا کریں، مرحلہ آ گیا ہے، ایمان کا دعویٰ کر چکے ہیں، مسلمانوں میں شامل سمجھے جاتے ہیں، اب یہ مرحلہ امتحان کا آ گیا ہے، یہاں سے بھاگنے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے. تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ رائے کہوں ینظرون الیک تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت، جو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 30 ہے، اس میں ہے، ویقول الذین آمنوا لولا نزلت سورۃ. جب ابتدا میں یہ قتال کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جنگوں کا مرحلہ جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے، تو یہ لوگ کہتے تھے کہ اچھا کوئی آیت، کوئی سورت ایسی نازل ہونی چاہیے جس میں حکم دیا گیا ہو جنگ کا، یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کر رہے ہیں، اپنے طور پر کر رہے ہیں، یہ مہم جوئی ہے ان کی، یہ ان کا ایمبیشنس ہے، اپنے ایمبیشنس میں ہمیں خامخواہ جو ہے ہماری جانوں کے لیے آزمائش اور ہمارے لیے خطرات مول دے رہے ہیں. اگر ایسی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے صحیح حکم کیوں نہیں نازل کر دیا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو. فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور جب وہ سورت نازل کر دی گئی جس میں کہ قتال کا حکم آ گیا، اسی لیے سورہ محمد کا دوسرا نام جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم سورت القتال بھی، جس میں کہ اب حکم آ گیا، اس میں قتال سے حکم قتال تک، پہلی آیت ہوتی جو کہ سورہ حج میں ہے، اذن للذین یقاتلون بالحق، ابھی صرف جنگ کی اجازت تھی، لیکن اس کے بعد سے وہ جنگ فرض کی گئی، کوتے بالے کو القتال ہوا وہ خود القتل، تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے، اور تمہیں وہ بڑی گراں گزر رہی ہے، ناگوار ہے. وَعَسَاءً تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَاءً تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہاں بھی دیکھیے وہی تشبیہ ہے. فیضا انجرت سورت المحکمت المذکرہ فی القتال رأیت الذین فی قلوبہم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت. تو اب وہی لوگ جو بڑے بڑھ چڑھ کر کہہ رہے تھے کیوں نہیں جی آیت نہیں اتر آتی, قرآن میں کیوں نہیں نازل ہو جاتا حکم قتال, جب وہ نازل ہوگی اب کیا کریں, بے بس ہو گئے. تو اے نبی جب وہ سورت ہم نے نازل فرما دی تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اس شخص کی نگاہ ہوتی ہے جس پر موت کی غشی کاری ہو رہی ہے. وہی یہاں پر بھی لفظ آیا ہے, وَإِذَا جَعَلَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ صَدَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةِ حِدَادٍ نَصِيحَةً عَلَى الْخَيْرِ. اور جب وہ خیر جو خطرے کی حالت تھی وہ ظاہر ہو گئی, جبکہ وہ معلوم ہوا کہ لشکر تو چلے گئے, وہ تو امتحان تھا, بادل چھٹ گئے, آزمائش اور ابتلاء کا مرحلہ گزر گیا. تو صدقوکم بألسنت حداد, تو اے مسلمانوں وہ تم پر بڑھ چڑھ کر چڑھائی کر رہے ہیں, جس کو ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں کیفیوں کی طرح ان کی زبانیں چل رہی ہیں. حداد یعنی ألسنت حداد, لوہے کی زبانیں, یعنی جس طرح ہمارا محاورہ ہے کہ یہ زبان کیفی کی طرح چل رہی ہے. تو اس طرح سے اب پہلے تو ان پر رشی جاری ہو رہی تھی اس خوف کی وجہ سے, اس امتحان کی شدت کی بنا پر ان سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا, لیکن اب جبکہ وہ خطرہ ٹل گیا ہے تو اب جو ہے بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہے ہیں, باتیں بنا رہے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ اب آرگیو کر رہے ہیں. تو اس طرح جیسے کہ قیدیوں کی طرح ان کی زبانیں چل رہی ہیں. خلقوکم بألسنت حداد اشیحت علی الخیر, اس لیے کہ اب جو خیر ملا ہے, جو مال غنیمت ہے, اب اس پر وہ چاہتے ہیں کہ بڑا سے بڑا حصہ جو ہے لائن سے انہیں مل جائے. بہرحال وہ لوگ تھے تو اپنے اپنے جو بھی گھرانے تھے انصار کے, ان کے چودھری لوگ تھے, عبداللہ ابن عبی بہت بڑا چودھری تھا, خندق کا سب سے بڑا سردار, جس کو کہ بادشاہ بنانے کا فیصلہ ہو چکا تھا. اور اس قبائلی معاشرے میں ظاہر بات ہے کہ جن لوگوں کا کی حیثیت زیادہ ہوتی تھی, ویسے بھی آپ کے علم میں ہے کہ جو زکات کے مصارف ہیں ان میں بھی ایک جو مصرف ہے وہ یہی ہے, وہ اللہ فت القلوب, کہ جن لوگوں کے دلوں کو کچھ نرم کرنا مقصود ہوتا ہے, جن کی مخالفت کی چاہے ضرورت ہوتی ہے کہ کمی ہو جائے تو انہیں کچھ زیادہ دے دیا جائے مال میں سے, مال غنیمت میں سے یا زکات کے مال میں سے. تو اب وہ زیادہ سے زیادہ حصہ دینے کے لیے اس خیر میں سے, اس مال غنیمت میں سے اب بڑھ چڑھ کر باتیں بنا رہے ہیں. یہ ہے ان کا تضاد جو ہے, جب اندیشے کا وقت تھا صورت یہ تھی کہ جیسے کہ موت کی غشی طاری ہو رہی ہو, اور جبکہ وہ اندیشہ ٹل گیا, خطرہ چلا گیا, اب بادل چھٹ گئے, اب ان کا حال یہ اولئک الذین ظلموا, یہ ہے فیصلہ آپ, یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں ایمان لائے ہی نہیں, ایمان سے محروم ہیں, ایمان حقیقی جو ہے وہ ان کو حاصل نہیں ہے. فأحبط اللہ اعمالہم, اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال حق کر دیے, اسارت کر دی. یہ اعمال کون سے؟ نمازیں تو بہرحال پڑھتے تھے, عبداللہ ابن عبی کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز خطبے دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے یہ کھڑا ہوتا تھا اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے, کیونکہ سردار تھا تو اپنی موتبری اور چودراہٹ ظاہر کرنے کے لیے کھڑا ہو کر کہتا تھا, مسلمانوں غور سے بات سنو, یہ اللہ کے رسول ہیں, ان کی بات سمجھ لو. سنو تو اصل میں مقصد ہوتا تھا کہ اپنی اہمیت ظاہر کیا. غزوہ احد کے بعد بھی جب وہ اس میں کھڑے ہو کر یہ بات کرنے کی کوشش کی تو پھر صحابہ نے کہا کہ یہاں سے ہٹ جاؤ, تمہارا وہ مقام نہیں ہے کہ تم کھڑے ہو کر یہاں پر یہ بات کہو. تو بہرحال ان لوگوں کی صورت تھی, اپنی اپنی حیثیت تھی, اس کے اعتبار سے جو بھی نیکی کے کچھ اعمال انہوں نے کیے تھے, نمازیں پڑھی تھی, روزے رکھے تھے, یا کبھی جھوٹ موٹ کو کوئی انفاق بھی کیا ہوگا, کچھ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ اپنا مال بھی دیا ہوگا, سب ان کے اعمال حق ہو, اس لیے کہ ثابت ہو گیا ایمان ہے, اور کوئی عمل ایمان کے بغیر اللہ کے یہاں مقبول ہے. لہذا اس کا جو منطقی نتیجہ ہے, فأحبط اللہ اعمالہ وکان ذلک علی اللہ یسیرا, عام آدمی سوچے گا بڑے بڑے عمل ہیں ان کے, بڑی نیکیاں انہوں نے کمائی ہیں, روزے رکھے ہیں, نمازیں پڑھی ہیں, کہاں چلی جائیں گی. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معاملہ یہ ہے, جیسے کہ آپ کو ریاضی میں پتا ہے, زیرو سے ضرب کھائے گی تو بڑی سے بڑی رقم زیرو ہو جائے گی. اسی طریقے سے جہاں ایمان نہیں نفاق ہے, اس کے ساتھ جو بھی نیکی انہوں نے کی ہو, دنیا میں بڑے بڑے کام کیے ہو, خیرات کے کام کیے ہو, فاؤنڈیشن بنا دی ہو, اور جو بڑے ادارے قائم کر دیے ہو, ایمان نہیں ہے تو وہ ہر شے زیرو سے ضرب کھا جائے گی. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اب دیکھیے ان کی بزدلی کا جو عالم ہے اس کا ایک اور نقشہ کھینچا جا رہا ہے. یحسبون الاحزاب لم يذهبوا, ابھی ان پر یہ خوف طاری ہے کہ یہ احساس ہے ان کا کہ ابھی وہ لشکر گئے نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ صرف الٹ آئے, ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی جنگی چال چلی ہو, ذرا سا پیچھے ہٹ کر ہمیں بے خبر کر کے پھر ایک دم حملہ کرنے کا, ایک دم ہجوم کرنے کا کوئی پروگرام ہو. تو وہ جو ان کے آساب ہیں ادھر میں اتیاس موجود ہیں, یا خبر احزاب الم یا کم, انہیں یہ گمان ہو رہا ہے کہ یہ لشکر اتنے بڑے لشکر تھے, 12,000 کا لشکر تھا, یہ کیسے چلے گئے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ان کی کوئی جنگی چال ہو. وہی کیا کہ احزاب و یمدو لو انہم بادون فی الاعراب یسلون عن انبائکم, اور اگر کہیں وہ لشکر واقعی پلٹ کر آ جائیں تو پھر ان کی بڑی آرزو ہوگی, خواہش ہوگی, کاش کہ ہم اس وقت مدینے میں نہ ہوتے اور جو بھی موقع ہمیں ملا تھا اسے مدینے سے نکل کر بادیاں نشینوں کے پاس کہیں چلے گئے ہوتے, صحرا میں کہیں چلے گئے ہوتے, اور وہاں یسالون عن انبائکم, اور وہاں سے اے مسلمانوں تمہاری خبریں جو ہیں وہ پوچھتے رہتے, کیا ہوا مدینے میں, واقعتاً کیا صورت ہوئی, نتیجہ کیا نکلا, یہ جو ہے اونٹ کس کروٹ بیٹھا, کون سا پڑا بھاری رہا, تاکہ چونکہ سارا معاملہ کیلکولیٹنگ مائنڈ کا ہے, ساری سوچ دنیا سے متعلق ہے اور ہر معاملے میں دنیاوی مفادات اور دنیاوی مصلحتیں یہی فیصلہ کریں. تو اس حوالے سے منافقین کا ترجمہ بن گئی ہے کہ حسرت سے کہیں گے کہ کاش یہ جو وقت ملا تھا ان لشکروں کے آنے سے, یعنی جانے اور واپس آنے کے درمیان, کاش کہ ہم یہاں سے نکل گئے ہوتے اور جہاں تک کہیں بادیاں نشینوں کے ساتھ, بدبوؤں کے ساتھ کہیں صحرا میں اپنی جان بچانی ہوتی, اور وہاں سے ہم خبریں لیتے رہتے. یا سرون علم بائے کو ولو قانوشی کو ماں قاتل قلیلہ, اور اگر یہ تمہارے ماں بہن رہتے بھی تو اے مسلمانوں یہ تمہارے ساتھ ہو کر جنگ میں حصہ نہ لیتے مگر ایسے ہی دکھاوے کے لیے, بہت ہی تھوڑا نہ ہونے کے برابر. اب وہ آیت آ رہی ہے, اور یہ آیت اس اعتبار سے جس کانٹیکسٹ میں آ رہی ہے اس کے حوالے سے میری مفصل تقریر اس پر موجود ہے, جو یہ سلسلے وار درس قرآن کے ضمن میں صرف جس اگلی آیت میں نے مکمل تقریر کی تھی اور پھر وہ کیسٹ سے اتار کر شائع بھی کر دی گئی, اس میں رسول کے عنوان سے یہ آیت جس کانٹیکسٹ میں آئی ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. یہ آیت جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس کا پہلا حصہ جو ہے یہ سیرت کی تقاریر کا ہمیشہ عنوان بنتا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. لیکن یہ کہ عام طور پر آج ہمارے ذہنوں میں اسوہ کیا ہے, مثلا مسواک جو ہے یہ اسوہ ہے, یا یہ کہ اپنی شلوار ہو پاجامہ ہو وہ ٹخنے سے اوپر ہو یہ اسوہ ہے, یہ چیزیں بھی ہیں, ان کی نفی نہیں ہے, لیکن اصل اسوہ کون سا ہے وہ یہاں ثابت ہو رہا ہے, وہ طرز عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غزوہ احزاب میں ظاہر ہوا ہے, یہ ہے اسوہ رسول, وہ صبر, وہ مشاورت, وہ استقامت, وہ جان کی بازی کھیلنا, ہر وقت جو ہے حضور اور آپ کے صحابہ جو ہیں گویا کہ جان ہتھیلیوں پر لیے ہوئے ہیں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے, اللہ کا بول بالا کرنے کے لیے, اللہ کے قلبے کی سربلندی کے لیے جو قربانی جس کا بھی مرحلہ آ رہا ہے وہ دے رہے ہیں, یہ ہے اسوہ. لیکن ہم نے اپنے ذہنوں میں سنت رسول, وہ بھی سنتیں وہی ہیں بس, وہ جو عبادات سے متعلق کچھ سنتیں ہیں, یا یہ کہ لباس سے وضع خطا سے متعلق کھانے کا انداز کیا ہو, یہ ہے پانی پینے کا کیا انداز ہو, یہ چیزیں ہیں اسوہ رسول کے عنوان سے جو ہے یہ چیزیں ہیں جو ذہنوں میں آتی ہیں. لیکن یہ قابل غور ہے کہ اسوہ رسول والی آیت کہاں آئی, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, یہ ہے اسوہ حسنہ, یہ ہے عمدہ مثال, یہ ہے تمہارے لیے ماڈل, جس کو امیٹیٹ کرنا تمہارے لیے ضروری ہے, جس کی کہ گویا کہ پیروی کرنا, حتی الامکان اس کی اس پر پورے اترنے کی کوشش کرنا, یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے. جیسا کہ میں پچھلی نشست میں بتا چکا ہوں کہ بعض صحابہ نے جب یہ شکوہ کیا ہے کہ بھوک سے اور پھاکے سے یہ عالم ہے کہ ہم نے پتھر مانگے ہوئے اپنے پیٹوں سے, تو حضور نے اٹھا کر اپنا کرتا مبارک دکھایا تو وہاں بھی دو پتھر بنے ہوئے. یہ اسوہ رسول کہ آپ اس جد و جہد کے اندر اس پوری جو بھی کشمکش ہے, جو کشاکش ہے, اس کی شریک ہے, غزوہ احد میں آپ بھی زخمی ہوئے ہیں, آپ کا خون بھی جو ہے وہ مٹی میں جذب ہوا ہے. تو یہ اصل میں یہ جد و جہد, جیسے کہ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں اس کی تذکرہ ہو جائے کہ سب سے دائم سنت حضور کی, کہ جیسے ہی وحی کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے لے کر اور آخری سانس جو اس دنیا میں آپ نے لیا ہے, اس میں مسلسل جس سنت پر آپ عمل پیرا رہے ہیں وہ دو سنتیں, سنت دعوت اور سنت اقامت بھی, جن میں کوئی شک نہیں, کوئی لمحہ نہیں آپ کا, کوئی شب ایسی نہیں کہ جو اس سے خالی گزری ہو, کوئی دن ایسا نہیں کہ جو اس سے خالی گزرا, سنت شافدہ, سنت مستقلہ, سنت دائمہ, وہ تو یہ سنت ہے. لیکن ہمارے ہاں بس سنت کا جو تصور ہے وہ جو ظواہر کے ساتھ مظاہر کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ وابستہ ہو کر اور پھر انسان اس قدر مگن ہو جاتا ہے, اس لیے اس کے اندر سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں. وہ سارا کی ساری سیٹسفیکشن کہ جس کو میں کہا کرتا ہوں سولو سیٹسفیکشن, یہ جھوٹا فریب ہے جو انسان اپنے آپ کو دے رہا ہوتا ہے. یہ اپنے آپ کو در حقیقت اس طریقے سے انسان مطمئن کر رہا ہوتا ہے. حالانکہ سنت رسول تو ہے سب سے بڑی سنت, دائم سنت, تائم سنت, جس پر مداومت ہوئی ہے پورے یونی 23 برس ہے آپ کے, وہی کے آغاز کے بعد سے لے کر اور آخری لمحہ جو زندگی کا اس دنیا میں ہے, سنت دعوت و تبلیغ اور سنت جہاد اور قتال کی سبیل اللہ, یہ ہے سنت رسول. اور اس میں اسوا نکھر کر آ رہا ہے, اس میں آپ کی شخصیت کے جو روشن پہلو ہیں. تو اس سلسلے میں یہ آیت آئی ہے, اس لیے اس موسم میں اس کے اصل کانٹیکسٹ کے حوالے سے سمجھیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, لیکن اس آیت میں جو اہم دو نکات ہیں وہ کیا ہیں؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا, اس کا جو تقابل ہے اس آیت سے ہے کہ قرآن مجید ہدن للناس ہے, تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے سامان اس میں موجود ہے, لیکن بالفعل ہدن للمتقین ہے, استفادہ وہی کریں گے جن میں کچھ تقویٰ ہے, کچھ خدا ترسی ہے, خدا خوفی ہے, آخرت کا خیال ہے, آخرت کی بات کچھ کا خیال ہے. اگر یہ خیال ہے تو قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھائے گا انسان, ورنہ بھینس کے آگے دین بچتی رہے گی کچھ اس سے حاصل ہے, پورا پورا قرآن پہنچ جائیں گے, پوری پوری تفسیریں لکھی جا سکتی ہیں, آخر مستشرقین میں لکھی گئی, پورے پورے قرآن مجید پر جو ریسرچ ورک ہوئے سب کچھ ہے, وہ ہدایت منتقل نہیں ہوئی, علم کے جو ہے انبار کے انبار جو ہے مستشرقین کے ذہنوں میں موجود ہیں, لیکن یہ کہ اس سے وہ ہدایت جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکی. تو ہدن للناس ہے اپنی جگہ, لیکن ہدن للمتقین ہے عملی اعتبار سے. وہی بالکل بات یہاں ہے کہ حضور کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شخصیت مبارکہ ویسے تو اس میں کاملہ ہے, اور واقعہ یہ ہے کہ حیران کن ہے یہ بات, یہ بھی میرے نزدیک حضور کا بوجھ بار ہے کہ جتنی مختلف حیثیتوں کا انسان تصور کر سکتا ہے وہ ساری حیثیتیں حضور کی زندگی میں موجود ہیں. اسوا بحیثیت مبلغ, اسوا بحیثیت دائی, اسوا بحیثیت سپہ سالار, اسوا بحیثیت حاکم وقت, اسوا بحیثیت قاضی القضاۃ, اسوا بحیثیت امام, اسوا بحیثیت خطیب, اسوا بحیثیت مربی, بحیثیت مدثر, گویا کہ جتنی بھی حیثیتیں دنیا میں ہو سکتی ہیں انسان کے لیے وہ تمام کی تمام حیثیتیں آپ کو حضور کی سیرت میں جمع ہے. کتنا پینورینک زندگی کے اندر اس قدر جامع شخصیت جو ہے, اور وہ اسی لیے کہ ہر انسان کو اسوا مل جائے, ہر انسان کے لیے ایک جو ہے ہدایت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, اس کو اپنے لیے بھی کوئی جو ہے اسوا اور قابل عمل سنت جو ہے وہ مل جائے. لیکن بہرحال جو اس کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے اس میں سے فائدہ اٹھائیں گے وہی, لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا, جو لوگ کے اللہ کے امیدوار ہیں, اللہ سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں, یعنی سب سے پہلے اللہ پر ایمان ہوگا تبھی اس سے کوئی امید انسان لگائے گا, والیوم الآخر اور آخرت کے پچھلے دن کے امیدوار ہیں, باقی بعد الموت کو یقین رکھتے ہیں, یقین ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور اللہ کے حضور میں حاضری ہے, وہ ذکر اللہ کثیرا, اور جو یاد کرتے ہوں اللہ کو کثرت کے ساتھ صرف وہی ہوں گے جو اس وقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کر سکیں, ورنہ ہو سکتا ہے سیرت کے موضوع پر دھواں دار تقریریں بھی ہو رہی ہیں, سیرت کے موضوع پر دو دو والیومز میں کتابیں بھی لکھ دی جائیں, منگمری واٹ نے آخری کتابیں لکھی ہیں, محمد ایک مکہ, محمد ایک مدینہ, لیکن یہ کہ وہ اسوۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ نہیں کر سکتا, معلومات کا تو ذخیرہ موجود ہے انبار ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ تین شرطیں ہیں قرآن سے استفادے کے لیے, ایک لفظ آیا ہدن للمتقین, اور یہاں پر اسوۃ رسول سے استفادے کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, لیکن تین شرطیں, لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اب وہ آیت آگے جس کا تقدمہ ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں کہ وہ آپ کنٹراسٹ دیکھیے, ایک ہی سچویشن, ایک ہی صورت حال, رد عمل مختلف, یہ بہت اہم بات ہے, اسی کو ہم کہیں گے وہ سبجیکٹیوٹی, ایک ہی چیز کو آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں, لیکن میرے ذہن میں اس کی اور تصویر بن رہی ہے, آپ کے ذہن میں کوئی اور تصویر بن رہی ہے, ایک ہی سچویشن ہے جس سے کہ اہل ایمان کو سابقہ پیش آیا، منافقین کو سابقہ پیش آیا. ان کا رد عمل ایمان کی وجہ سے کیا ہے، ان کا رد عمل نفاق کی وجہ سے کیا ہے. وہ چیخ اٹھے، ماں وعد اللہ ورسول اللہ غرورا، ہم سے اللہ اس کے رسول نے جو وعدے کیے جھوٹے ثابت کیے، دھوکہ دیا گیا، سب باغ دکھا کر مروا دیا گیا. اور اہل ایمان کا قول کیا ہے، ولما راى المؤمنون الاحزاب، وہی لشکر ہے، وہی فوجیں ہیں، وہی جنود ہیں، وہی اندیشے، وہی خطرے، پورے کے پورے ہیں. لیکن جب انہوں نے دیکھا ان فوجوں کو، قالوا هذا ما وعد الله ورسوله، یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے ان کے رسول نے، وصدق الله ورسوله، بالکل سچ کہا تھا اللہ نے بھی ان کے رسول نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم، وما زاده الا ایمانا وتسلیما. یہ ہے اصل میں وہ جس کو میں نے اس سے پچھلے سبق کے دوران عرض کیا تھا کہ ابلا یبلی ابلاءً جو آتا ہے، بلا یبلو اور ابلا یبلی ابلاءً، اور پھر ابتلا باب افعال سے، اس میں باب افعال سے جب آتا ہے ابلا، اس کے معنی ہوتے ہیں امتحان میں ڈال کر کسی میں جو مخفی خیر ہے اسے اجاگر کر کے سامنے لانا. ظاہر بات ہے اہل ایمان کا ایمان نکلے گا، معلوم ہوگا، جو میں نے الفاظ استعمال کیے تھے ہوں ہوں کون کتنے پانی میں ہے، یہ حقیقت کھلتی ہے امتحان اور آزمائی کا اطلاع ہے. تو اہل ایمان کا ایمان اور اجاگر ہوتا ہے، اور نکھرتا ہے، ان کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے. بلکہ یہ وہ آیات ہیں جو ایمان کی بحث میں بھی ہم نے کوٹ کی تھی کہ ایک موقف یہ ہے کہ الایمان یزید و ینقص، اور ایک یہ بھی ہے لا یزید و لا ینقص. تو اس موقف کے حق میں کہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہو، تو یہ اور بھی مقامات ہیں، لیکن یہاں بھی یہ مقام بھی ہے، زادہم الا ایمانا وتسلیما، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، ان کے تو ایمان ہی میں اضافہ ہوا ہے، ان کی تسلیم و رضا کی کیفیت اور راسخ ہو گئی، اور گہری ہو گئی، ان میں تابے داری اور اطاعت ساری کا جذبہ اور گہرا ہو گیا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، اہل ایمان میں وہ جوان مرد تھے، وہ ہمت والے ہیں کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا جو عہد انہوں نے اللہ سے کیا تھا. صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، انہوں نے جو وعدہ کیا، جو عہد کیا تھا عاهد الله علیہ، انہوں نے نبھا دیا، پورا کر دیا، اپنا سچ ثابت کر دیا. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، ان میں سے وہ بھی ہے جو اپنی نظر پیش کر چکے، یعنی جان دی ہوئی اسی کی تھی، وہ گویا کہ اپنا قرض ادا کر چکے، اللہ تعالیٰ سے جو منت مانی تھی وہ منت پوری ہو گئی. لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ حضور نے بعض صحابہ کو ان کی زندگی میں کہا، مثلا غالباً حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ یہ تو اپنی قضا نحبہ ہو، یہ تو اپنی نظر پوری کر چکا، یعنی وہ صحابہ کے جو ان امتحانات میں سے گزرے، غزوہ احد میں حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کا جو معاملہ رہا تھا حضور کی حفاظت کے زمن میں، تو اسے ذات ثابت ہو گیا، کھل گیا، وہ تو گویا کہ ان کا ایمان سرٹیفائڈ ہے. تو وہ تو اپنی نظر گزار چکے، اپنی نظر پوری کر چکے، اپنی منت جو ہے پوری کر چکے. منہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر، اور ان میں وہ بھی ہے جو انتظار میں ہے کب ہماری باری آئے، کب ہم بھی سبک گوش ہو جائیں. یہ بڑا پیارا ہے، سبک گوش یعنی یہ کندھے ہلکے ہو جائیں، گردن اللہ کی راہ میں کٹے اور یہ کندھوں کا بوجھ جو ہے یہ اترے، سبک گوش ہو جائیں کہ ہمارا کندھا ہلکا ہو گیا. اب اس کو ذمہ داری کے حوالے سے بھی چاہیے، یہ ایک ذمہ داری ہے. جب ہم نے دعویٰ کیا ہے ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، تو ذمہ داری کا بوجھ آ گیا ہے. تو اگر کوئی مرحلہ ایسا آئے کہ ہم اس میں سچے ثابت ہو جائیں، تو گویا کہ سبک دوش ہو جائے اپنی ذمہ داری سے. وبال دوش ہے سر جس میں ناتواں پہ مگر، لگا رکھا ہے تیرے خنجروں سنا کے لیے. بڑا پیارا ٹرین ہے کہ اگر کہ جسم ناتواں ہے اور یہ سر جو ہے یہ اس کو اٹھانا بھی ان کندھوں کے لیے بھاری ہے. وبال دوش ہے سر جس میں ناتواں پہ مگر، لگا رکھا ہے تیرے خنجروں سنا کے لیے. یہ بوجھ ابھی ہم نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ کبھی تیرا خنجر اور تیرا جو ہے کوئی نیزہ جو ہے وہ آئے اور اس کو لگے، اس کے لیے ہم یہ بوجھ اٹھائے پھر رہے ہیں. جب کبھی وہ مرحلہ آئے گا، فمنھم من قضى نحبہ ومنھم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی، ان کا جو عہد تھا پورا کیا، نبھا دیا، قول میں پورے اترے، کہیں اس کے اندر انہوں نے تبدیلی نہیں کی. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ، یعنی اس پوری صورت حال کا نتیجہ کیا ہے، یہ گویا کہ سبب کرنے والی آیت ہے. اس کے بعد کی آیت جو ہے وہ وہ اگر موقع ہوا تو انشاءاللہ اگلے درس میں پہلے اس کو ہم پڑھ لیں گے، لیکن اس پر ہمارا آج کا درس ختم ہو جائے گا. یہ امتحان، آزمائش، ابتلاء، اس کا مقصد کیا ہے؟ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی جدا کر دے گا، اہل ایمان علیحدہ ہو جائے، منافق علیحدہ ہو جائے، تاکہ اب یہ لے جو آیا ہے، یہ لام عاقبت جو ہے، نتیجہ کیا نکلے گا اس پوری صورت حال کا. فرمایا لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء یتوب علیہم، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے سچوں کو ان کی سچائی کا. تو جو یہ فرمایا کہ صدق ما عہد اللہ علیہ، انہوں نے تو سچا کر دکھایا اپنا عہد جو اللہ سے کیا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، جنہوں نے سچ ثابت کر دکھایا اپنی بات کو، اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے گا ان کے صدق. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور عذاب دے اور سزا دے منافقین کو اگر چاہے، یا ان کو توبہ کی توفیق دے دے، ان پر عنایت فرمائے، انہیں واپس آنے کی، رجوع کرنے کی، اصلاح کرنے کی توفیق رحمت فرما دے. یہ نوٹ کر لیجئے کہ ابھی یہ یوں سمجھیے کہ مدنی دور کا یہ نصف ہے، پانچواں سال ہے. نویں سال میں جا کر غزوہ تبوک کے موقع پر جو پھر آیات نازل ہوئی ہیں سورہ توبہ میں، وہاں گویا کہ جا کر دروازہ بند کر دیا گیا، منافقین کے ساتھ یہ تدریجی معاملہ ہوا ہے، لیکن ابھی ان کے لیے گنجائش رکھی گئی ہے. ابھی واپس آؤ تو آ جاؤ، ابھی اصلاح کر سکتے ہو تو کر لو، ابھی اپنی روش کو درست کر سکتے ہو تو کر لو. لہذا ایک امید کی کیفیت باقی رکھی گئی ہے. لیکن پھر وہ وقت آیا ہے، سورہ منافقون میں بھی وہ آیت پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرمائے گا، سواؤ نہ نہیں مستق فرتا رہوں اب لم تستق سے رہوں نہیں اکثر اللہ. اور سورہ توبہ میں بھی وہ آیت آئی کہ ان تستق سے رہوں سبھی نہ مر رہا نہیں اکثر اللہ رہوں، اے نبی اگر آپ بھی 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے ان کے لیے تب بھی اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں فرمائے گا. لیکن ابھی ایک دروازہ کھلا رکھا ہے، اللہ چاہے تو انہیں فوری طور پر عذاب دے دے، سزا دے دے ابھی پکڑ لے، اور چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے دے. ان اللہ تعالی غفور الرحیم، یقین اللہ تعالی غفور ہے اور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و الحکیم.